بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات بر محمد. سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے اور اس کی آیت نمبر 25 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد قدرت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات اور روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بن اتاری، میزان دی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل بل قائم رہیں. وانزلنا الحدید فی بأس شدید، اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا، اس میں بنی نوع انسان کے لیے منفعت بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے. ولیعلم اللہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، من ينصره ورسله بالغیب، کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرنے والا ہے اور اس کے پیغمبروں کی بھی مخفی طور پر مدد کرنے والا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے. درود پڑھ لیں. تمہارے واجب احترام مراد بھائی کی یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہم لوگ 6:30 بجے سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ظاہر کی صورت میں کسی طویل تقریر کی گنجائش نہیں ہے، اور یقیناً ذکر مظلوم کربلا ہی کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. لیکن میں فہرست کے طور پر عرض کر دوں کہ چونکہ جو یہاں کے ادارے کے صدر ہیں، انہوں نے خواہش کی تھی کہ مذہب شیعہ پر مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات عرض کیے جائیں، تو میں آج صرف فہرست کے طور پر کہ کون کون سے خاص اعتراضات ہوتے ہیں اور اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو میں اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز اس حساب سے کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اور ہمارے محترم کی بات بھی پوری ہو جائے. تو یہ ویسے تو ان کی طرف سے ہم پر بہت سارے اعتراضات، ہمارا وجود ہی ان کو برداشت نہیں. سمپل بات یہ ہے کہ ان کو ہمارا وجود برداشت نہیں ہے. لیکن جو مسلسل اعتراضات ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم میں سے ہر شخص کو ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، آفیسز میں، ملاقاتوں میں، اجتماعات میں، کہیں بھی اٹریکشن رہتا ہے، ملاقات رہتی ہے، تو یہ سوالات سامنے آتے ہیں. تو ان میں سے چند کا میں نے انتخاب کیا جس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی جب موقع ہوگا. پہلی بات یہ کہ آپ لوگ تبرع کرتے ہیں جو خلاف تہذیب ہیں. یہ ایک بہت بڑا ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ لوگ کیوں کچھ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں جو جھوٹ کی قسم ہے. تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے. آپ کا قرآن 40 پارے کا ہوتا ہے اور یہ جو قرآن ہے آپ اس پر عمل نہیں کرتے, اس کو نہیں مانتے. چوتھی بات, آپ لوگ 5 وقت کے نماز 3 پڑھتے. نمازیں 5 اللہ نے فرض کی ہیں لیکن آپ 3 وقت نماز پڑھتے. آپ لوگ روزہ کھولنے میں تاخیر کرتے ہیں. تمام امت مسلمہ غروب آفتاب پر کھولتی ہے اور آپ لوگ جو ہیں الگ اپنی 1.5 کی مسجد بناتے ہیں اور الگ کھولتے ہیں. دوسرے مسلمانوں کی ضد میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اس سے بڑا اعتراض یہ کہ آپ لوگ نماز کے لیے سجدگاہ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اعتراض ہے. دوسری سب اور ایک اہم ترین سوال, غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں. آپ لوگ اپنی مشکل میں بات بات پر یا علی کہتے ہیں. ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ بزرگان دین کی قبر پر جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں جو شرک و بدعت ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ سینہ پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والوں پر آپ روتے ہیں جبکہ ان کے یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے والے پر رونے سے خود مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ سب باتیں ہیں جو ان کی طرف سے ہم پر مسلسل کہی جاتی ہیں اور ان پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا, تاکہ بہت سی باتیں کہ جو ہمارے مذہب میں, میں نے اس دن بھی بات عرض کی تھی اور آپ کے اذہان یاد محفوظ ہوگی کہ ہمارے مذہب کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے, کوئی ایسا عقیدہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے کہ جس کی تائید قرآن کی آیات نہ کرتی ہوں, برادران سنت کے ارشادات نہ کرتی ہوں. وہ توحید ہو, عدل ہو, نبوت ہو, امامت ہو, قیامت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, خمس ہو, جہاد ہو, امر بالمعروف ہو, نہی عن المنکر ہو, تولا ہو یا تبرہ ہو, کوئی ان میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تائید قرآن کی آیات بھی کرتی ہوں اور برادر سنت کی کتابوں سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں. ہمارے عقیدے میں کوئی ایسی بات نہیں. سرکار قائم آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ جو پرد غیب میں ہماری ہدایت فرما رہے ہیں, اس پر بھی جناب آپ لوگ ایک ایسے ہادی کو اپنا ہادی رہنما تسلیم کرتے ہیں جو پرد غیب میں, ہم اس پر بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو کریں. اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جناب کوئی شخص اتنے عرصے تک کیسے زندہ رہ سکتا, ہم اس کو بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو کریں کہ کیسے ایک انسان جو ہے وہ اتنے عرصے تک زندہ رہتا. یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جب سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ تشریف لائیں گے تو ان کا سن تقریباً 40 سال ہوگا. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جناب, جو انسان سینکڑوں برس سے زندگی گزار رہا ہے, ٹھیک ہے ہماری نگاہوں سے مخفی ہے مگر سینکڑوں برس سے زندگی گزار رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں جوان نظر آئے. عجیب بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے, قرآن کی چند آیتیں ایسی جن میں ایک آیت تو یہ جو امام کے طول عمر کی نشاندہی کر رہی ہے اور ایک آیت ایسی ہے جو واضح کر رہی ہے کہ ان امام جس وقت تشریف لائیں گے وہ جوان ہوں گے, اور اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. درود پڑھ لیجیے محمد والا. تو یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں جو انشاءاللہ گفتگو کے اندر آتی رہیں گی, یہ سب فیض ہے سرکار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری مجالس ایک درس ہے, ایک درس ہے, زندگی کا بھی درس ہے, بندگی کا بھی درس ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مولانا صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کی تقریر صرف کچھ لوگ نہ سنیں, سب لوگ سنیں. درود پڑھ لے محمد والے محمد. چونکہ یہ مجالس در حقیقت سرکار سید و شہداء کی فتح کا اعلان ہے جو ساری دنیا میں ہر سال کیا جاتا ہے. وہ غیر ہیں جو اس ذکر کو چھپانا چاہتے ہیں, مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے, بلکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و جلالت پر کتنے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن کون نہیں جانتا کہ بنی امیہ کا دور ہو, بنی عباس کا دور ہو, سلاطین زمانہ ہو, ہر ہر دور میں کوشش کی گئی کہ میرے مولا کے فضائل پر پردہ ڈالا جائے، مگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام مذموم کوششوں کے باوجود میرے مولا کے فضائل اس طریقے سے چھلک رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کا کوئی ایسا معتبر باب نہیں پیش کیا جا سکتا جس میں اسلام کا تذکرہ تو موجود ہو، مولا کائنات کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ آج کی مجلس میں صرف ایک حدیث میں آپ تک پہنچا دوں، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، اس سے ملتی جلتی ایک حدیث سب کی جانی پہچانی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کہ ہارون جس طرح سے موسیٰ کے بھائی بھی، وسی بھی، وزید بھی، جانشین بھی، علی تم میرے بھائی بھی، وسی بھی، وزید بھی، جانشین بھی۔ یہ حدیث تو سب کی جانی پہچانی جو سیاسی طبع میں موجود ہے، ہماری سب کے دور میں موجود ہے۔ میں اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور غور کیجیے گا اس حدیث پر، کیا عجیب و غریب حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اور یہ دو کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ نبی المودت میں اور ایک مودت القربا، سرکار فرماتے ہیں، اور یہ بات سب پر واضح ہے کہ سرکار کے بارے میں قدرت کا ارشاد کہ وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ گویا جب بھی سرکار کوئی بات فرمائے زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار۔ تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، علی تم میرے لیے ایسے ہو، صاحبان دانش کے مجمع غور کیجیے گا، یا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا، سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی، سر جسم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے۔ اب جب پیغمبر نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے، تو گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میری شناخت کا ذریعہ بھی علی ہے، میری حیات کا تسلسل بھی علی کے ذریعے سے۔ میری شناخت کا ذریعہ بھی علی ہے، میری حیات کا تسلسل بھی علی ہے، اور مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ خراب، ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جاہو حشم کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس، ہم نے یہ دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کو بحیثیت حاکم نہیں دیکھا، بحیثیت بادشاہ نہیں دیکھا۔ ہر جمعے کو ہر مسلمان کو پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان رسول مبعوث کیا، اس رسول کی شان کیا ہے، اس رسول کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں گے، یزکیہم ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کریں گے، انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، انہیں حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، دنیا والے کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کے زمانے میں فتوحات اتنی زیادہ ہو گئی، فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں حدود سلطنت اتنی وسیع ہو گئی۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہوتا، ہم یہ تلاش کرتے وفات پیغمبر کے بعد بادشاہت کون کر رہا، اگر اللہ نے اپنے رسول کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے گا، تو ہم یہ تلاش کرتے وفات پیغمبر کے بعد بیت المال کو مستحکم کون کر رہا، اگر اللہ نے اپنے زمین کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ ممالک کو وسعت عطا کرے گا، زمینوں کو فتح کرتا پھرے گا، تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں وفات پیغمبر کے بعد ممالک کو فتح کون کر رہا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی چار خصوصیات بیان کی ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا۔ اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی کی باتیں بتا رہا ہو، ممبر پر اعلان کر رہا ہو، آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں، جمع یہاں پر ایک علم کا ذخیرہ موجود ہے، آؤ علی سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں دنیا میں موجود نہ رہوں، فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، کون اس کائنات انسانی میں، کون اس کائنات انسانی میں جو یہ کہہ سکے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. سرکار دو عالم کے حدیث سے اس پر غور کیجئے گا اور اسی کو میں اختتام کلام قرار دیتا ہوں. پوری کائنات میں، پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک، سرکار دو عالم سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت، اس پوری کائنات میں کون سی ایسی ذات ہے جس کے ذکر کو اللہ کے رسول نے ہر مجلس کی زینت قرار دیا؟ اس پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت، کون سی ایسی ذات ہے جس کے ذکر کو سرکار دو عالم نے ہر مجلس کی زینت قرار دیا؟ تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات، حلال مشکلات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کی ذات ہے جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے تذکرے سے، فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادت، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے حسین ابن علی کا، سب صدقہ حسین ابن علی. آج دنیا میں دین کا جو چراغ زندہ ہے وہ حسین ابن علی کی بنا پر زندہ ہے، کوئی 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 اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا. وہ دنیا میں ابھرنے والی باطل طاقتیں ہو، جو کبھی داعش کے نام سے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی القاعدہ بےقاعدہ کے نام سے، جی ہاں، جو جتنے بےقاعدہ انہوں نے اپنا نام القاعدہ رکھ رکھا، درود پڑھ لیجیے محمد آل محمد، ایک بار اور درود پہلے محمد علی محمد، ان لوگوں کو یہ ذکر بہت کھلتا ہے، ہماری مجلسیں بہت کھلتی ہیں، ہمارا ماتم بہت کھلتا ہے، ہمارے جلوس بہت کھلتے ہیں، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اگر آپ آج سے 30-40 برس پہلے کے حالات پر غور کریں، دنیا میں شاد و نادر کہیں کہیں، اس مغربی دنیا میں خاص طور سے کہیں کہیں مجالس کا سلسلہ ہوتا، چند امامات گئے اس پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھی، لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ اس وقت 100 سے زیادہ امامات گئے ہیں، بتائیے مراد بھائی نے بتائیے 300، اللہ اکبر. جب میں پہلی مرتبہ 1987 میں کناڈا گیا تو ٹوٹل 3.5 امام بارگاہیں پورے کناڈا میں تھی، 3.5 تھی، 3 باقاعدہ اور ایک ایک صاحب گھر میں، درود پہلے محمد علیہ وسلم، جا وہ ایک صاحب نے گھر میں مجلس کرتے ہیں، وہ الحمدللہ ابھی بھی ہے، تو 3.5 تھی الحمدللہ، آباد سینکڑوں امام بارگاہ وہاں پر، اور ہر قوم کی. اسی طرح اگر آپ یورپ جاتے، آج سے 40-50 برس پہلے آپ یورپ جاتے، ڈھونڈنا پڑتا کہ کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں کوئی امام بارگاہ ہے. لیکن آج یورپ کا کوئی قابل ذکر شہر نہیں ہے جہاں متعدد اذاخانے نہ ہو، مجالس نہ ہو، جلوس نہ ہو, ماتم داری نہ ہو, یہ سب صدقہ حسین ابن علی کا. اور کوئی مٹا نہیں سکتا, اس لیے کہ مجلسوں کی بنیاد ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. سچ یہی ہے, سچ یہی ہے, دین زندہ ہے کربلا کی وجہ سے, کربلا زندہ ہے جناب زینب کبریٰ کی وجہ سے, جنہوں نے قید و بند کے عالم میں ہر جگہ پیغام حسینی کی اس طریقے سے نشر و اشاعت کی کہ دنیا کا کوئی انسان اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا. دنیا مٹ جائے گی, یہ ذکر زندہ رہے گا. اے بوڑھے جوان بوڑھے ہوتے جائیں گے, بوڑھے گزرتے جائیں گے, ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی رہے گی, مگر یہ ذکر آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہر سال مجالس میں اضافہ ہوگا, ہر سال جلوسوں میں اضافہ ہوگا, ہر سال تعزیہ داری میں اضافہ ہوگا, ہر سال علم اٹھانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا, ہر سال لبیک 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 یا حسین کہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یہ ذکر نہیں مٹ سکتا. دنیا کے تمام باطل قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذکر مٹ نہیں سکتا ہے, ذکر نہیں مٹ سکتا, اس لیے کہ اس کی بنیاد ایک عظیم شخصیت نے رکھی ہے, قید و بند میں رکھی ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کے یہاں جب چھوٹا نواسا حسین آیا, جبریل امین آئے, تہنیت بھی پیش کی تعزیت بھی پیش کی, تہنیت بھی پیش کی تعزیت بھی پیش کی, تہنیت پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی پیارا فرزند عطا فرمایا, اور تعزیت بھی پیش کی کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے ہاتھوں اس کا خون بہایا جائے. عزیزان محترم, کیا کیفیت ہوگی سرکار دو عالم کی. ام سلمہ کہتی ہے, جناب ام سلمہ پیغمبر کے ازواج میں ایک انتہائی عظیم المرتبت خاتون ہے, اور جو سب سے زیادہ زندہ رہی آخر وقت تک دنیا میں رہی. وہ کہتی ہے کہ میں حسین کو پیغمبر کے آغوش میں دیکھ کر دوسرے حجرے میں چلی گئی. پیغمبر نے اپنے بچے کو آغوش میں لیا, اس کی زمین کو پیاس پیار کرتے ہیں, اس کے رخسار پر پیار کرتے ہیں, بہت خوش تھے پیغمبر. اچانک میں نے اپنے حجرے میں پیغمبر کے رونے کی آواز سنی, میں نے اپنے حجرے میں پیغمبر کے رونے کی آواز سنی. اس روایت کے فقرہ خاص طور سے قابل غور ہے کہ جناب ام سلمہ فرماتی, میں اپنے حجرے میں چلی آئی تھی, پیغمبر اپنے حجرے میں تھے, مگر میں نے اپنے حجرے میں پیغمبر کے رونے کی آواز سنی. اگر جناب ام سلمہ پیغمبر کے کمرے میں موجود ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ آنسو کو دیکھ کر سمجھی کہ پیغمبر رو رہے ہیں, لیکن یہ الفاظ یہ ہے کہ پیغمبر اور حجرے میں تھے, میں ایک اور حجرے میں تھی, میں نے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے نواسے پر اتنی شدت سے گریا فرما رہے تھے کہ دوسرے کمرے تک میرے آواز پہنچ رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں چھٹے امام کا ایک ارشاد ہے کہ دیکھو میرے جد حسین پر اس طریقے سے گریا کرو, اس طریقے سے گریا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریا, اپنے جوان بیٹے پر گریا کرتی ہے. یہ دونوں شہزادے جو جوانان جنت کے سردار ہیں, پیغمبر کو کتنے عزیز تھے, کتنے عزیز تھے کہ اگر پیغمبر مسجد میں خطبہ دے رہے ہو اور یہ شہزادے آ جائے, پیغمبر خطبہ روک دیتے تھے, منبر سے اترتے تھے, بچوں کو اٹھاتے تھے, اپنے آغوش میں بٹھاتے تھے. ایک ایسی موقع کا تذکرہ ہے, پیغمبر اسلام اپنے دونوں بازو, اپنے دونوں شانوں پر, اپنے دونوں زانوں پر ان دو شہزادوں کو بٹھائے ہوئے تھے. جبریل امین نے آ کر کوئی بات پیغمبر سے کہی, جس کے بعد پیغمبر نے حسین کا منہ چومنا شروع کیا, حسن کا منہ چومنا شروع کیا, حسین کا گلا چومنا شروع کیا. بار بار حسن کا منہ چومتے ہیں, حسین کا گلا چومتے ہیں. امام حسین یہاں سے جب رخصت ہوئے, مادر گرامی کے پاس پہنچے, اے اماں ذرا میرا منہ سونگیے, کوئی بدبو تو نہیں آ رہی, کوئی بدبو تو نہیں آ رہی ہے. جناب سیدہ کا دل بے چین ہوا, بچہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا, تمہارے منہ سے تو مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. امام فرماتے ہیں مگر اماں کوئی بات ضرور ہے, لیکن آج میرے با نانا نے حسن کا تو منہ چوما مگر میرا منہ نہیں چوم رہے تھے, میرا گلا چوم رہے تھے. شہزادی کا دل بے چین ہوا کہ میرے با
مجھ سے حسین کا رونا گوارا نہیں ہوتا, مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. یہ بچہ روتا ہوا آیا ہے اور مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میری مادر گرامی ذرا میرا منہ سوکھیے, کوئی بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے حسن کا منہ چوما, حسین کا گلا چوما. جناب پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی اس بات کو نہ پوچھو تو بہتر ہے. رب تو جناب سیدہ کو اور بے چینی ہوئی, کوئی ایسا راز ہے جو ماں کو بتانا دشوار نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, جب جناب سیدہ نے اصرار کیا, کہتے ہیں گھر کے اندر مولا موجود تھے, پیغمبر نے امیر المومنین سے کہا یا علی ذرا فاطمہ کے بازو تھام لو, اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں ایک ماں کا دل برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا بیٹی تو جانتی ہے میں کوئی عمل بھی حکم الہی کے بغیر نہیں کرتا. ابھی جبریل امین آئے تھے, انہوں نے خبر دی ہے کہ میرے دونوں نواسے شہید کیے جائیں گے, مگر فرق یہ ہے ایک کو زہر پینا ہے, ایک کا گلا کاٹا جائے گا. اے بیٹی, میرے جس نواسے کو زہر پینا ہے میں نے اس کے لب چومے ہیں, اور جس کا گلا کاٹا جائے گا میں نے اس کا گلا چوما ہے, تاکہ جب حسن زہر پیے تب بھی دنیا کو معلوم رہے ان لبوں کو حسین رسول چوسا کرتے تھے, اور جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا ہو تب بھی دنیا کو معلوم رہے یہ گلا وہ ہے جسے رسول چوما کرتے تھے. اللہ اللہ, راوی بیان کرتا ہے, شہزادی فرماتی ہے بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی, نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے. غور فرمائیے, جناب سیدہ ایک ہی سوال کرتی ہے, اے بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو حسین پر روئے گا کون؟ حسین پر روئے گا کون؟ جناب سیدہ کو کتنی تمنا ہے کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ شہزادی کے سوال پر پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر, جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر, جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر, جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے. عزیزان محترم, روایت طویل ہے, میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اس موقع پر امام مظلوم نے بہت سے سوالات کیے ہیں, ان میں ایک سوال اپنی مادر گرامی سے کیا, اے اماں یہ بتائیے جو لوگ مجھ پر روئیں گے آپ انہیں کیا دیں گی؟ شہزادی فرماتی ہے بیٹا جب روزے محشر ہوگا میں پائے عرش کو تھام لوں گی اور قرض کروں گا, اے پالنے والے جب تک حسین پر رونے والوں کو معاف معاف نہیں فرمائے گا میں جنت میں داخل ہوں گی. اجرکم اللہ, یہ روایت مفصل ہے, اس کا باقی حصہ کسی وقت عرض کروں گا. اللہ اکبر, یہ حسین کا ماتم ایسا ہے, ہم نے ہندوستان کے حالات میں پڑھا ہے بعض علاقوں میں جب ذوالجناح کا جلوس عاشور کے دن گزرتا ہے ہندو عورتیں اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لاتی ہیں اور ذوالجناح کے قدموں پر ڈالتی ہیں, ذوالجناح کے قدموں پر دودھ ڈالتی ہیں. جب کوئی اسے پوچھتا ہے کہ تم ذوالجناح کے قدموں پر دودھ کیوں ڈالتی ہو تو وہ کہتی ہے ہم نے سنا ہے کربلا میں حسین علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لائے تھے اور دشمنوں سے پانی طلب کیا تھا اور کہا تھا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو علی اصغر کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اللہ اکبر, وہ کہتی ہے ہم کربلا کے میدان میں تو نہ آ سکے, آج حسین کے سواری کے قدموں پر دودھ ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے حسین ابن علی اگر ہم کربلا میں موجود ہوتے آپ کے دودھ پیتے بچے کے لیے دودھ لے کر آتے مگر اب اس وقت نہ آ سکے, آج آپ کی سواری کے قدموں پر دودھ ڈالتے ہیں اسی خوار کو یاد کرنے کے لیے جس کا لاشا حسین ابن علی کے ہاتھوں پر تھا. اور حسین فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک
انت الوهاب. ہائے حسین ماتم حسین.